20 جولائی کے سیربین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. ترکی میں ایک بڑا دھماکہ جس میں 28 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع. دھماکہ شام سے ملنے والی سرحد کے قریب ہوا. دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی. ترکی سے ایک صحافی نے بتایا
ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا جو 18 سالہ لڑکی نے کیا ہے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. ترکی کی وزارت داخلہ کے مطابق شام کی سرحد سے متصل شہر سوروچ میں واقع ایک ثقافتی سینٹر میں دھماکے کے نتیجے میں 28 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. ترکی کے ایک سرکاری اہلکار کے مطابق شام کے شہر کوبانی کے قریب ترکی کے حدود میں واقع آمارا کلچرل سینٹر کے باغیچے میں ہوئے اس دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی. اس وقت سینٹر میں نوجوانوں کی ایسوسی ایشن کے 300 ارکان کا وفد کوبانی کی تعمیر نو میں حصہ لینے کے لیے کلچرل سینٹر میں موجود تھا. ایک عینی شاہد نے بتایا ہم نے ایک بڑے دھماکے کی آواز سنی. ہم اس طرف گئے تو بہت سی لاشیں پڑی تھیں اور بہت سے زخمی تھے. وہاں لوگ دو خودکش بمباروں کی بات کر رہے تھے جن کا رخ کلچرل سینٹر کی طرف تھا. یہ سینٹر کردش پارٹی HDP سے منسلک ہے اور انہوں نے ایک ایسی جگہ بمباری کی ہے جہاں شہری موجود تھے, عورتیں, بچے, یہاں تک کہ صحافی بھی موجود تھے. ترکی میں ہونے والے بم حملے کی ایک عینی شاہد. افغانستان میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ صوبہ لوگر میں ایک فوجی چوکی پر دو امریکی ہیلی کاپٹروں کے حملے میں کم سے کم 8 افغان فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے.
حکام کے مطابق پیر کی صبح دو امریکی ہیلی کاپٹروں نے ایک چوکی پر حملہ کیا. علاقے میں موجود افغان فوج کے کمانڈر نے بی بی سی کو بتایا کہ چوکی پر افغان پرچم واضح طور پر نظر آ رہا تھا. واقعے کے بعد امدادی کاروائیاں ابھی جاری ہیں. ادھر امریکی موقف ہے کہ وہ اس واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں. کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اب تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ یہ حملہ امریکی ہیلی کاپٹروں نے ہی کیا. تاہم عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملہ آور ہیلی کاپٹر امریکیوں کے ہی تھے.
امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات 50 برس سے زیادہ عرصے کے بعد باضابطہ طور پر دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں عبید ملک.
دونوں ممالک میں واقع ایک دوسرے کے سفارتی مشن سفارت خانوں میں تبدیل ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان 1961 سے ختم ہونے والے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری آج واشنگٹن میں کیوبا کے وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے اس تاریخی اقدام کے باوجود امریکی دفتر خارجہ کے مطابق ابھی بھی ایسے مسائل موجود ہیں جن پر اتفاق رائے نہیں پایا جاتا ہے.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ اسلامی شدت پسندی کو شکست دینے کے لیے اس سوچ کا سامنا کرنا ہوگا جس کے باعث آج اس شدت پسندی کو اتنا فروغ ملا ہے. اپنی ایک اہم تقریر میں مسٹر کیمرن کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے کے لیے برطانوی لبرل روایات کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور ایسے تمام خیالات کو رد کر دینا ہوگا جو تعصب اور فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں. ایران اور 6 مغربی طاقتوں کے بیچ ہونے والے حالیہ معاہدے کی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے متفقہ طور پر توثیق کر دی ہے. کونسل نے ویانا میں ہونے والے اس معاہدے کی قرارداد پر مکمل طور پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے اور اقوام متحدہ کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اس طریقہ کار کے لیے سہولت کاروں کا کام کریں. ادھر امریکی وزیر دفاع ایشن کارٹر کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے کے باوجود ایران کو جوہری بم بنانے سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایشن کارٹر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا معاہدہ اس لیے ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے فوجی آپشن کا استعمال نہ کیا جا سکے. ایشن کارٹر اس وقت اسرائیل سمیت سعودی عرب اور اردن کا دورہ کر رہے ہیں. مالی بحران سے دوچار یونان میں 3 ہفتوں کے لیے بند رہنے والے بینک آج یعنی پیر کی صبح کھل گئے ہیں. تاہم اب بھی بہت سی پابندیاں قائم رہیں گی. اس کے علاوہ ملک میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے یونانی حکومت اور اس کے بین الاقوامی قرض خواہوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا جس کی وجہ سے یونان کو یورو زون سے خارج نہیں ہونا پڑا. سونے کی قیمت گزشتہ 5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے اور اس کی وجہ امریکی ڈالر کی شرح سود میں اضافے کی خبروں کے سامنے آنے کے بعد سرمایہ کاروں کی جانب سے بڑی تعداد میں سونا فروخت کرنا ہے. پیر کو بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے ابتدائی کاروبار میں اس کی قیمت میں 4% تک کمی آئی ہے. ایشیائی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں فی اونس تقریباً $12 کمی آئی ہے. حکومت برطانیہ ایک نئے منصوبے پر غور کر رہی ہے جس کے تحت آن لائن کے قزاقوں یا پائریٹس کو 10 سال تک جیل کی سزا سنائی جا سکے گی. تفصیل سنائیں گی امبر شمسی.
اس وقت آن لائن پر کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کی زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال قید ہے۔ تاہم وزرا نے سزا میں اضافے پر غور کے لیے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے تاکہ عام چیزوں کے حوالے سے کاپی رائٹ کی جو سزا ہے آن لائن کاپی رائٹ کی بھی وہی سزا ہو۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سخت سزائیں ایسے معاملات کو کافی زیادہ روکنے کا باعث بنتی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار کہتے ہیں کہ ملک کی تخلیقی صنعت خاص طور پر فلم اور موسیقی کی نمائندگی کرنے والے گروپ کچھ عرصے سے آن لائن پر کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سزاؤں میں اضافے کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ لان پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، ترکی کے جنوبی شہر سوروچ میں دھماکہ۔ اور ہماری بھی پہلی خبر یہی ہے کہ ترکی کی وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق شام کی سرحد سے متصل شہر سوروچ میں واقع ایک ثقافتی سینٹر میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 28 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے وقت یہاں پر وہ ترک اور کردش نوجوان موجود تھے جو کوبانی جانے کے لیے آئے تھے اور انہیں وہاں جا کر تعمیر نو کی سرگرمیوں میں حصہ لینا تھا۔ ترکی کے ایک سرکاری اہلکار کے مطابق شام کے شہر کوبانی کے قریب ترکی کی حدود میں واقع آمارا کلچرل سینٹر کے باغیچے میں ہوا۔ اس وقت میں یہاں پر 300 ارکان موجود تھے جو نوجوانوں کی ایک ایسوسیشن سے ان کا تعلق تھا۔ ہم نے اس کی مزید تفصیلات کے لیے انقرہ میں ایک مقامی صحافی فرقان حمید سے رابطہ کیا۔
ہاں جی ہاں، اس وقت کا تو یہی اطلاعات ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے، لیکن اس بارے میں قطعی طور پر کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، لیکن زیادہ تر ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا جو 18 سالہ لڑکی نے کیا ہے۔
اور یہ پتا چلا کچھ کہ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کس کا ہاتھ ہے؟
ہاں، یہ دولت اسلامی داعش والوں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کردوں کو داعش کا آپس میں لڑائی جھگڑا جاری ہے، قربانی جو ہے کافی دنوں قربانی میں داعش اور کردوں کی لڑائی ہوتی رہی ہے، اور وہاں کردوں نے اس علاقے کو داعش یا دولت اسلامی سے آزاد کروا لیا، لیکن دولت اسلامی ابھی بھی جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان جو اکثر و بیشتر لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی قربانی پر دولت اسلامیہ والے قبضہ کر لیتے ہیں اور کبھی قربانی پر کرد جو ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔
لیکن فرقان، کیا داعش والوں کی اتنی رسائی ہے کہ وہ ترکی کے اندر آ کر ترکی کے ایک شہر میں کردوں پر حملہ کریں؟ کیا داعش کی پہلے سے موجودگی کا علم ہے حکام کو؟
ہاں جی ہاں، حکام کا یہ جو ہے ان کی ایچ ڈی پی جو ہے، جو ترکی کی پارلیمنٹ میں داخل ہو چکے جماعت جو ہے کردوں کی جماعت ایچ ڈی پی، انہوں نے تو یہی الزام لگایا کہ حکومت کی یہ نااہلی ہے، ان کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے داعش کے جو ہیں اراکین جو ہے وہ ترکی داخل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے حملہ جو ہے وہ داعش والوں نے کیا ہے، اور حکومت کا بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بھی اس حملے میں حکومت کی بھی نااہلی کو شامل کیا جا سکتا ہے۔
یہ استنبول سے کتنا دور ہے؟
یہ استنبول سے کافی دور ہے، یہ استنبول سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 گھنٹے کی ڈرائیو پر شام کے 7 جو 7 میل کی 10 میل کا راستہ ہے، 10 میل کے فاصلے پر شام کا علاقہ واقع ہے، وہاں سے آنا جانا بڑے آسان ہے، بلکہ لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر پیدل بھی آ جا سکتے ہیں وہاں پر، یہ اتنے قریب واقع ہے، سورج جو ہے شام کی سرحد کے ساتھ ہی واقع علاقہ۔
کیا شام اور ترکی کے درمیان جو یہ سرحد ہے یہ ابھی بھی کھلی ہوئی ہے؟
ہاں جی ہاں، کھلی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ فوج بھی متعین ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سرحد اتنی طویل ہے کہ وہاں مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے وہ خاص طور پر پناہ گزین جو ہیں وہ انہوں نے آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا، اور حکومت سلسلے میں فوج ہے انہوں نے کنٹرول بھی کیا ہوا، لیکن فوج کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے شام کی طرف سے اور یہاں سے ترکی سے شام کی طرف لوگ جو ہے آ چلے جاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
انقرہ سے یہ تھی صحافی فرقان حمید، اور اس حملے کی تازہ ترین اطلاعات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تفصیلات موصول ہو رہی ہیں اور آخری خبریں آنے تک وہاں پر کم سے کم 28 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، لیکن 100 کے قریب نوجوان اور افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہم یہاں سے چلیں گے افغانستان، جہاں کے صوبے لوگڑ میں ایک فوجی چوکی پر آج صبح امریکی ہیلی کاپٹروں کے ایک حملے میں کم سے کم 8 افغان فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے میں موجود افغان فوج کے کمانڈر نے بی بی سی کو بتایا کہ چوکی پر افغان پرچم واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ واضح رہے کہ یہ حملہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب افغانستان کی حکومت افغان طالبان کو سیاسی دھارے میں شامل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ کابل سے سعید انور کی رپورٹ۔
افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے صوبہ لوگر میں غیر ملکی افواج کے ہوائی حملے میں افغان آرمی کے اہلکاروں کے ہلاکت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ آج صبح سویرے صوبہ لوگر کے ضلع برکی برک میں امریکی ہیلی کاپٹروں نے ایک افغان فوجی چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 8 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ مغربی میڈیا اس حادثے کو فرینڈلی فائرنگ قرار دے رہے ہیں، تاہم علاقے میں افغان فوج کے ایک کمانڈر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس چوکی پر افغانستان کا پرچم واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ افغان فوج کے چوکی پر حملے کے ایک گھنٹے بعد علاقے میں بی بی سی کے نامہ نگار جائی واقعہ کے قریبی علاقے تک جانے میں کامیاب ہوا۔ اس وقت تک علاقے میں فائرنگ کی آواز سنائی دے رہا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چوکی پر حملے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے تک لڑائی جاری تھا اور فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صوبہ لوگر کے پولیس کمانڈر داؤد احمدی نے بی بی سی کو بتایا کہ حادثے کے بعد افغان پولیس نے فوجیوں کے مدد کے لیے علاقے میں پہنچ گئے۔ صبح 7 بجے بین الاقوامی فورسز کی جانب سے افغان نیشنل آرمی کے ایک فوجی چوکی پر فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 سپاہی شہید ہوئے ہیں اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتے ہی پولیس فورسز علاقے میں بھیج دیے اور شہید اور زخمی ہونے والے فوجی سپاہیوں کو نیچے لے کر آئے۔ یہ حادثہ ہمارے لیے بہت برا حادثہ ہے اور اس حادثے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ افغان صدر محمد اشرف غنی نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد کا تعینات کیا ہے۔ صدر اشرف غنی نے بین الاقوامی فورسز سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے آپریشنز میں مکمل احتیاط سے کام لیں، تاکہ آئندہ افغان فورسز اور عام افغان شہریوں کو اس طرح کے حملوں میں جانی نقصان نہ پہنچے۔ افغانستان میں نیٹو مشن مکمل ہونے کے بعد اب غیر ملکی فوجی جنگی کارروائیوں میں محدود حد تک ہی ملوث ہیں۔ امریکی قیادت میں بین الاقوامی افواج کے افغانستان حملے کے بعد سے فرینڈلی فائر میں عام شہریوں اور افغان فوجیوں کی ہلاکتوں کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ ان واقعات کے خلاف نہ صرف عوام میں غصہ پایا جاتا ہے بلکہ افغان حکومت بھی متعدد بار اس پر احتجاج کر چکی ہے، اور سابق صدر حامد کرزئی کے دور میں ایسے حملوں کے بعد افغانستان کے امریکہ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا کہ امریکی قیادت میں بین الاقوامی افواج کے افغانستان حملے کے بعد سے فرینڈلی فائر میں عام شہریوں اور افغان فوجیوں کی ہلاکتوں کے متعدد واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ ہم نے لندن میں مقیم افغان امور کے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ دونوں افواج کے درمیان بد اعتمادی کیوں ہے اور اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ خان جلال زئی،
افغان فوج اور امریکن کے درمیان شروع سے کافی اختلافات چلے آ رہے ہیں، اور افغان فوج نے بہت سارے مواقع پر امریکن فوجیوں کو مارا ہے، مثلاً امریکن جنرل کو مارا ہے، کرنل کو مارا ہے، ایک میجر کو مارا ہے۔ تو اسی طرح امریکن جب بھی حملہ کرتے ہیں یا افغان فوجیوں کو مارتے ہیں تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ غلطی سے یہ واقع ہوا ہے، مگر یہ جو ہوا ہے، جو انہوں نے 14 فوجیوں کو مارا ہے اور کئی زخمی ہیں، اس بھی ابھی تک امریکن نے معافی نہیں مانگی ہے اور نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے صرف یہ بیان دیا کہ ہمیں پتہ ہے واقعے کے بارے میں, کیونکہ انہوں نے افغان حکومت نے سیکورٹی اگریمنٹ جو سائن کیا ہے تو اس کے مطابق وہ امریکنز کو پکڑ نہیں سکتے ہیں اور نہ انہیں افغان قانون کے مطابق سزا دے سکتے.
لیکن ایسے موقع پر جبکہ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں کے ساتھ مصالحت کی بات چیت چل رہی ہے, انہیں حکومت میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس قسم کے واقعات سے افغان حکومت کمزور پڑے گی؟
کمزور تو ظاہر ہے پڑیں گے, مگر افغانستان غلام ہے امریکہ کا, امریکہ کا مقبوضہ ملک ہے. اس ایگریمنٹ کے مطابق جو اشرف غنی نے سیکورٹی ایگریمنٹ سائن کیا, کچھ بھی نہیں کیا سکتے ہیں, نہ احتجاج کر سکتے ہیں, نہ امریکن سے پوچھ سکتے ہیں, اور نہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پائلٹ جنہوں نے افغان فوجی کو مارا ہے ہمارے حوالے کرے. اس سے مزید غلط فہمیاں بڑھیں گے اور افغان فوج اور امریکن فوج کے درمیان غلط فہمیاں بڑھیں گے اور ایسے واقعات آئندہ میں مزید بھی ہوں گے.
لیکن موسیٰ خان جلال زئی صاحب, کیا یہ جو چوکی ہے اس کے بارے میں کسی قسم کے شبہات موجود تھے پہلے سے؟
بالکل جی, ان کے درمیان شک و شبہات موجود ہیں.
کس قسم کے شبہات ہیں؟
امریکن کو افغان فوج پہ بالکل اعتماد نہیں ہے اور نہ افغان فوج کے سامنے آتے ہیں, اور گزشتہ 13 سال کے دوران سینکڑوں امریکن اور دوسری غیر ملکی فوجیوں کو افغان فوج نے شوٹ کیا ہے. کانفرنس کے دوران اسی طرح کابل ایئرپورٹ پر امریکنز کو مار دیا, ایون پچھلے ہفتے 3 امریکنز کو مار دیا گیا ہے کابل شہر میں. تو غلط فہمی ان کے درمیان بہت شدید موجود ہے, وہ امریکنز افغان فوج کی اعتماد بھی نہیں کرتے ہیں. پھر افغان فوج کے اندر وہ پروفیشنل لوگ نہیں ہے, مجاہدین کمانڈروں کی ریکمینڈیڈ لوگ ہیں اور وار کرمنل اور وار لارڈ کے نمائندے وہاں موجود ہیں. وہ اسی طرح جو ہے غیر ملکی افواج کو ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ایک وار کرمنل یا وار لارڈ کرتے. تو اس لیے جو ہے امریکن افغان فوج پہ بالکل اعتماد نہیں کرتی.
حل کیا نظر آتا ہے, کیونکہ اس قسم کے واقعات سے تو اور مشکلات پیدا ہوں گی؟
صبح لوگر میں جو امریکن 2 ہیلی کاپٹروں نے حملہ کیا ہے, اس سے چیک پوسٹ پہ افغانستان کا جھنڈا واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر فوجی چوکی ہے افغان فوج کی, مگر اس کے باوجود انہوں نے اس پہ بم پھینکے اور وہاں آگ لگی ہے اور یہ 14 فوجی مر گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے زخمی ہیں. مگر افغان فوج اور حکومت کے درمیان بھی بڑے شدید اختلافات ہیں. حکومت پہ جس ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں وہ افغان فوج کے لیے قابل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر افغان حکومت پاکستان کے قریب ہونا چاہتی ہے اور پاکستان سے دوستانہ تعلقات چاہتی ہے, جبکہ افغان فوج پاکستان کے مخالف ہے. بہت سارے عناصر افغان فوج کے اندر موجود ہے جو پاکستان کے شدید مخالف. تو یہ ایک خلیج موجود ہے, یہ پروفیشنل آرمی نہیں ہے, یہ وار لارڈ اور وار کرمنل کی آرمی ہے جو ایک دوسرے کو بھی مارتی ہے, ایک دوسرے پہ بھی گولیاں برساتی ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جس طرح کے گزشتہ 13 سال سے جاری ہے, مستقبل میں بھی جاری رہے گا.
تو کیا امریکہ عمدن اس قسم کی کارروائی کرتا ہے کہ اگر اس میں فوج میں کچھ کرمنلز ہیں, وار لارڈز کے نمائندے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت؟
لیکن امریکن بڑی فرسٹریشن کا شکار ہے اور امریکن کو افغان فوج سے جو توقعات وابستہ تھے وہ توقعات کے اوپر نہیں اترتے ہیں. امریکن کا خیال تھا کہ وہ آگے بڑھیں گے سینٹرل ایشیا کی طرف, جو ہے افغان فوج ان کے ساتھ ہوں گے, اور امریکن نے اعلان کیا کہ ہم اس سال کے آخر تک افغان فوج کو 20 جیٹ فائٹر تیاری دیں گے, مزید فوجی وسائل دیں گے. مگر اس قسم کے واقعات سے ظاہر ہے امریکنز نہ افغان فوج کو اصل دیں گے نہ انہیں مصالحہ کریں گے. ظاہر ہے اگر وہ مصالحہ ہو جائیں گے تو وہ امریکن سے انتقام لیں گے. بحران پیدا ہو گیا ہے دونوں فوجوں کے درمیان, سخت بد اعتمادی کی فضا موجود ہے. افغان حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور امریکن بھی کوشش کر رہی ہے, مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے تاکہ ایک ایسے ماحول پیدا کیا جا سکے کہ دونوں ملکوں کی افواج مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے.
افغانستان کے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی, اور ہماری اگلی رپورٹ کا تعلق بھی افغانستان سے ہی ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان میں جاری جنگ سے بچنے کے لیے سینکڑوں کم عمر لڑکے غیر قانونی طور پر برطانیہ آتے رہے ہیں. بہت سے لڑکے برطانیہ میں پروان چڑھ کر بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد ہونے پر انہیں ڈیپورٹ یعنی بے دخل کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی لڑکوں کی کہانیوں پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے نامہ نگار کرس روجرز نے, جو اس وقت ہمارے لیے پیش کر رہی ہیں جعفر رضوی.
نوجوان جمعہ برطانوی شہر برمنگم میں لائف گارڈ ہیں. وہ اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں, اس لیے انہیں اپنے علاقے میں ہیرو جیسی حیثیت حاصل ہے. جمعہ 11 سال پہلے جنگ زدہ افغانستان سے اپنی جان بچا کر برطانیہ آئے تھے، مگر غیر قانونی طریقے سے۔ انہیں یاد نہیں کہ ان کے والدین پر کیا گزری۔ ان کا سب کچھ اب اس برطانوی خاندان کے افراد ہیں جنہوں نے یہاں ان کی پرورش اور نگہداشت کی۔ برطانوی قوانین کے مطابق یہاں غیر قانونی طور پر مقیم جمعہ جیسے بچوں کو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے تک سیاسی پناہ حاصل کرنا ہوتی ہے۔ درخواست مسترد ہونے کی صورت میں انہیں واپس جانا ہوتا ہے۔ جمعہ نے بھی یہاں ایسی درخواست دائر تو کی تھی، مگر ان کی درخواست رد ہو گئی اور اب انہیں واپس جانا پڑے گا۔ جوڈی رابرٹسن جمعہ کی وہ منہ بولی ماں یا فوسٹر پیرنٹ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان میں شامل ہونے کے بعد جمعہ کی پرورش اور نگہداشت کی۔ وہ جمعہ کے لیے سیاسی پناہ کی درخواست رد ہو جانے سے بہت پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ زدہ افغانستان میں حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے اور جمعہ جیسے نوجوانوں کو واپس بھیجا جانا مناسب نہیں۔
آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ لڑائی ابھی جاری ہے۔
خود جمعہ بھی اپنے برطانوی خاندان کو اپنی کل کائنات سمجھتے ہیں۔
میں نے اپنی زندگی یہاں بنائی ہے، اب کوئی آ کر یہ سب کچھ لے لے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔
برطانوی حکام کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جمعہ کا خیال اس وقت رکھا جب وہ کم عمر تھے۔ اب جب وہ جوان اور بالغ ہو کر خود کفیل اور بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو واپس افغانستان جانا چاہیے۔ ایک اور برطانوی شہری لنڈا موگن نے بھی بطور منہ بولی ماں یا فوسٹر پیرنٹ دو ایسے بچوں کی پرورش کی۔ دونوں بچوں میں سے ایک نجیب کو 2 سال قبل واپس افغانستان بھیج دیا گیا تھا اور اب دوسرے بچے فیصل کو ڈیپورٹ کیا جانے والا ہے۔ لنڈا موگن کہتی ہیں،
So your client's application has been refused.
میرے خیال میں یہ سیاسی نظام میں پیادوں کی طرح ہے۔ جس کسی کو بھی سیاسی فائدہ اٹھانا ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ڈیپورٹ کیا ہے۔
فیصل امیگریشن حکام سے بچنے کے لیے مستقل اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ انہیں کسی وقت بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اور جو بھی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اپنے آبائی وطن واپس جانے پر اسے واقعی جان کا خطرہ یا تشدد کا اندیشہ ہے تو ایسے تمام افراد کو پناہ دے بھی دی جاتی ہے۔ اگرچہ کہ برطانوی دفتر خارجہ اپنے تمام شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت دیتی ہے، لیکن پھر بھی ہر ماہ برطانیہ سے جمعہ اور فیصل جیسے کئی نوجوانوں کو زبردستی واپس افغانستان بھیج دیا جاتا ہے۔ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال خاصی مخدوش ہے۔ طالبان جنگجو یا شدت پسند عناصر کہیں بھی اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ افغانستان کی سڑکوں پر فوج اور پولیس اہلکاروں کی ہر وقت موجودگی سے شہر کی نازک صورتحال کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 23 سالہ نثار نے اپنی زندگی کے 8 برس شمالی لندن میں گزارے۔ اب جب وہ واپس افغانستان پہنچے ہیں تو انہیں وطن واپسی پر یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہم جب ان سے ملنے پہنچے تو انہیں کابل آئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے۔ برطانیہ کی حکومت ایک اسکیم کے تحت ڈیپورٹ کیے جانے والوں کی مدد کرتی ہے۔ نثار کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔
I'm not happy here.
میں یہاں بالکل خوش نہیں ہوں۔ اس ملک میں کس طرح زندگی گزاروں گا؟ میں باہر نہیں نکل سکتا، میں یہاں محفوظ نہیں ہوں۔
کابل میں ہیروئن جیسے نشے کے عادی افراد میں بھی ہمیں کئی ایسے لوگ نظر آئے جنہیں برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ احمد انہی میں سے ایک ہیں جو 8 برس تک برطانوی شہر مینچسٹر میں رہے۔
میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس عذاب سے نکال لے۔
یورپ کی حکومتیں غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن جن وجوہات کی بنا پر جمعہ، فیصل، احمد اور نثار جیسے تارکین وطن نے اپنا وطن بچپن میں چھوڑ دیا تھا، آج بھی انہی مسائل کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اپنے ہی وطن سے جان بچا کر بھاگ جانے پر مجبور ہیں۔
گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان میں جاری جنگ سے بچنے کے لیے سینکڑوں کم عمر لڑکے غیر قانونی طور پر جو برطانیہ آتے رہے ہیں، ان کی کہانی پر مبنی کرس روجرز کی رپورٹ ہمارے لیے پیش کی جعفر رضوی نے۔ اور اب ہم آپ کو یہ خبر ابھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہوئی ہے کہ چین کے سرکاری ٹی وی نے ایک مبینہ دہشت گرد کا انٹرویو نشر کیا ہے جس میں اس نے ملک کے شمالی علاقے ہیبی پر بم حملے کی منصوبہ بندی کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خود کش حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کے لیے اس نے شام اور ترکی میں تربیت حاصل کی تھی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس شخص کو کب گرفتار کیا گیا تھا یا اس پر
کن الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا؟ چین مبینہ دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں معلومات کو بہت ہی سختی سے کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی اطلاعات کی غیر جانبدارانہ تصدیق کرانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ چین کے مغربی صوبے سنکیانگ میں حالیہ برسوں میں متعدد حملے اور پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں اور پولیس انہیں دہشت گردی کے واقعات قرار دیتی رہی ہے۔ البتہ سنکیانگ سے باہر ایسے واقعات شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ سی سی ٹی وی پر نشر ہونے والے اس انٹرویو میں آئی کے بائر نامی اس شخص کا سر مونڈا ہوا ہے اور اسے جیل کے لباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہماری شہر سرخی بدستور یہی ہے، ترکی کے جنوبی شہر سروچ میں دھماکہ، کم سے کم 28 افراد ہلاک۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ صباح ناز۔
فیفا نے صدارتی انتخاب کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ انتخاب 26 فروری 2016 کو ہوگا۔ صدارتی عہدے کے لیے امیدواروں کے ناموں کے اعلان کی آخری تاریخ 26 اکتوبر 2015 ہے۔ اس بات کا فیصلہ زیورخ میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ فیفا ان دنوں شدید بحران کی زد میں ہے اور یہ فیصلہ تنظیم کو مشکلات سے نکالنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ واضح رہے مئی میں ہونے والے فیفا کے صدارتی انتخاب سے پہلے تنظیم کے کئی سینئر حکام کی گرفتاریاں ہوئیں جو مبینہ طور پر کرپشن میں ملوث تھے۔ اس کے باوجود بلاٹر 5ویں مدت کے لیے فیفا کے صدر منتخب ہوئے اور انہیں شدید رد عمل کے سبب اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب یوئیفا کے صدر مشیل پلاٹینی نے کہا ہے کہ بیشتر حلقوں کی جانب سے ان پر شدید دباؤ ہے کہ وہ فیفا کے صدر کا الیکشن لڑیں۔ آسٹریلیا کے ہاتھوں لارڈز میں 405 رنز کی شکست کے بعد انگلش کرکٹ ہل کے رہ گئی ہے اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کوک ہیں جن کا کہنا ہے ٹیم کی کارکردگی ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ جس کے ذمہ دار سلیکٹرز ہیں، انگلش ٹیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کاؤنٹی کرکٹ سے بھی اچھے پلیئرز کو کھیل کا موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ آسٹریلیا کے کپتان مائیکل کلارک ہیں۔ کلارک لارڈز ٹیسٹ جیتنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہیں کھلاڑیوں کی بالنگ اور بیٹنگ دونوں پر ہی خوشی ہے۔ چونتیس سال کے طویل انتظار کے بعد برطانیہ نے ڈیوس کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز۔ بلوچستان کے ایک خود ساختہ رہنما خان آف قلات میر سلمان داؤد سے ان کی بلوچستان کی واپسی کے بارے میں ہم نے ایک خصوصی گفتگو کی ہے جو پروگرام سیربین میں آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ نخبت ملک۔
ترکی کی وزارت داخلہ کے مطابق شام کی سرحد سے متصل شہر سوروچ میں واقع ایک ثقافتی سینٹر میں دھماکے کے نتیجے میں 28 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ صوبہ لوگر میں ایک فوجی چوکی پر دو امریکی ہیلی کاپٹرز کے حملے میں کم سے کم 8 افغان فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات 50 برس سے زیادہ عرصے کے بعد باضابطہ طور پر دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ اسلامی شدت پسندی کو شکست دینے کے لیے اس سوچ کا سامنا کرنا ہوگا جس کے باعث آج اس شدت پسندی کو اتنا فروغ ملا ہے۔ ایران اور 6 مغربی طاقتوں کے بیچ ایران کے جوہری معاملے پر ہونے والے حالیہ معاہدے کی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے متفقہ طور پر توثیق کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ ترکی کے جنوبی شہر سوروچ میں دھماکہ ہوا ہے جس میں کم سے کم 28 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کیچ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں بلوچی زبان کے ایک شاعر رحمت اللہ شوہاس ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شاعر ایک سرکاری کالج میں لائبریرین بھی تھے، جبکہ ضلع سبی میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں ایک قبائلی شخصیت سمیت دو افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹے سے محمد کاظم۔
بلوچی زبان کے شاعر پرملے کا واقعہ ضلع کیچ کے علاقے بلیدا میں پیش آیا۔ کیچ انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق بلوچی زبان کے شاعر رحمت اللہ شواز گزشتہ شب معمول کے مطابق دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ دو مسلح افراد موٹر سائیکل پر وہاں آئے، انہوں نے رحمت اللہ شواز پر فائر کھول دیا جس کے باعث وہ ہلاک ہوا۔ رحمت اللہ شواز بلوچی زبان کے شاعر ہونے کے ساتھ انٹر کالج بلیدا میں لائبریرین بھی تھے۔ نیشنل پارٹی کے رہنما اور وزیر اعلی بلوچستان کے ترجمان جانواد بلیدی نے رحمت اللہ شواز کے قتل کے واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جاری جنگ خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں ضلع کیچ میں چوتھا واقعہ ہے جس میں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا گیا۔ رحمت اللہ شواز کے قتل کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے اور نہ ہی تاحال کسی نے ان کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران سے متصل ضلع کیچ کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں۔ ادھر ضلع سیبی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک قبائلی شخصیت اور ان کا بیٹا ہلاک ہوا ہے۔ سیبی انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ یہ واقعہ کٹ منڈائی کے علاقے میں پیش آیا جہاں نامعلوم مسلح افراد نے وڈیرا توتی خان مری اور ان کے بیٹے کو ہلاک کیا۔ دونوں کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ تنظیم کے ترجمان نے نامعلوم مقام سے سیٹلائٹ فون پر دعویٰ کیا کہ وہ بلوچوں کے مفاد کے خلاف کام کر رہے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آپ ہماری خبروں میں یہ سنتے رہے ہیں کہ اس شورش زدہ صوبے کے کئی رہنما اس وقت جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بلوچستان کی اسمبلی کی کچھ ارکان پر مشتمل ایک وفد نے لندن میں ایک رہنما خان آف قلات میر سلمان داؤد سے ملاقات کی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں۔ ہم نے آج خان آف قلات سے خود بات کی اور یہ پوچھا کہ بلوچستان سے آنے والے وفد نے آپ سے کیا درخواست کی اور آپ نے انہیں کیا جواب دیا۔
ماپا ایسے کوئی بات نہیں، میں نے کسی سے ایسے کوئی بات نہیں کی تھی کہ کون شامل ہو اور کون شامل نہ ہو۔ مجھے کال کیا میر خالد لانگو نے، اینڈ دین مجھے بات کروایا انہوں نے نواب محمد خان شاوانی صاحب سے۔ اس کے بعد ہم لوگ ملے اور کچھ ان کے ڈیمانڈز تھے، کچھ میں نے ان سے بات کی۔
تو انہوں نے کیا درخواست کی خان صاحب آپ سے؟
جی انہوں نے یہ بات کی کہ جی ادھر بہت بڑا خلا ہے اور جو انسرجنسی چل رہی ہے اس کے وجہ سے بہت ٹرائب جو ہیں اقوام آپس میں دست بگریبان ہو رہے ہیں۔ فی الحال بلوچستان کا حالت یہ ہے کہ ادھر ایک ملٹری آپریشن چل رہی ہے، پھر مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کل اینڈ ڈمپ پالیسی ہے وہ چل رہا ہے جو بلوچ ہیں ان کے اوپر، پھر وہ چادر اور چادر دیواری کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے آن اے ڈیلی بیسس۔ تو کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ ایک دفعہ حالات سٹیبل کریں۔
تو خان صاحب آپ نے وفد کے سامنے یہ شرائط رکھی ہیں کہ یہ سب ہو جائے تو پھر آپ واپس جانے پر غور کریں گے؟
یہ ایک دفعہ مقصد حالات نارملائز آئیں، ایک جرگے نے, وہ قبائلی بھی تھا, اس میں ہمارے بلوچ سیاستدان, بلوچ یوتھ انٹلیکچوئل موجود تھے, پشتون اور ہزارہ اور جو ہماری سیٹلر کمیونٹی ہے بلوچستان کی وہ موجود تھے, کچھ بلوچ تھے سندھ اور پنجاب سے. انہوں نے مجھے ایک مینڈیٹ دیا جس کے حساب سے جو میں کر رہا ہوں باہر بیٹھ کے, اور جتنا میرا کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کو اجاگر کریں تو میں وہی کر رہا ہوں.
کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو وقت آیا تھا آپ سے ملاقات کے لیے, اس سے ملنے کے بعد آپ کے موقف میں کچھ تبدیلی آئی ہے اور آپ واپسی کے لیے بھی غور کر رہے ہیں؟
اتنا جلدی کوئی واپسی نہیں ہے, پر ایک دفعہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو تو اس کے بعد بات چیت کچھ ہو سکتی ہے نا جی, اور بات چیت بھی آپ کو تو اندازہ ہے کہ کس کے ساتھ ہو سکتی ہے.
تو وفد نے کیا کچھ آپ کو یقین دہانی کرائی؟
مجھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم با اختیار ہیں, تو میں نے کہا آپ یہ پھر تین چیزیں ذرا سیدھی کر لیں نا بلوچستان میں, اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو وہ پتہ چل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہوگا آپ کے پاس یہ اختیار, تو آپ ان تین چیزوں کو تو ٹھیک کریں.
لیکن جن تین چیزوں کی آپ نے شرائط رکھی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا قابل عمل ہے؟
پارا میں تو اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا. میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ تین چیزوں ذرا سلجھائیں. اس کے بعد پھر میں نے کہا جرگا جس نے مجھے اختیار دیا وہ میرے پاس آئے اور ریکویسٹ کرے, پھر میں اس جرگا کے ڈیسیجن کا پابند ہوں.
تو یہ جو جرگا آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں ان پر آپ کا اثر و رسوخ ہے؟
ماپارا آپ تو بھائی کے ایک جرنلسٹ ہیں.
نہیں نہیں آپ شرمندہ کر رہے ہیں,
میں تھوڑا دماغ ہم لوگوں کا وہ بلوچی دماغ ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا اور اس کی اوپر روشنی ڈالیں کہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں, فار ایگزامپل یعنی اگر آپ برآمدہ بوٹی کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں یا آپ ڈاکٹر الا نظر کی بات کر رہے ہیں.
میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ نے جو شرائط رکھی ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے یہ ہوں, تو آپ واپس جانے کے لیے تیار ہیں, اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس صورت میں وہ بلوچ رہنما جو اس وقت ریاست کے خلاف ہیں اور ریاست کے خلاف ایک ان کی مزاحمت جاری ہیں, کیا آپ ان کو بھی کنونس کر سکیں گے؟ آپ کا اثر و رسوخ ہے ان پر, ان کو بھی آپ آمادہ کر لیں گے کسی سیاسی حل کی جانب؟
پوائنٹ تو وہی ہے جو ہمارا آپ کے فاؤنڈر آف دا نیشن کے ساتھ جو ہوا تھا اور جو انہوں نے تسلیم کیا تھا, بیس تو وہی ہے نا جی.
آپ کے پاس اگر کوئی حل ہے تو وہ ریاست پاکستان کے اندر رہ کر ہے یا ریاست پاکستان سے باہر نکل کر؟
جی ریاست پاکستان کے ساتھ گفتگو سنی جب ہوئے تو اس کے بعد ہی حل نکلا. آف ہینڈ تو آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا, ہم لوگوں کا ایک پوزیشن تھا
جی,
ابھی جو ہے ہم ان کے ساتھ گفتگو شنید کر سکتے ہیں.
آپ نے اس وفد کے سامنے کوئی ایسی تجویز رکھی کہ آپ ریاست پاکستان سے براہ راست خود گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ریاست پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ جو اصل طاقت
اسٹیبلشمنٹ میں اونلی فوجی اسٹیبلشمنٹ نو ون ایلس,
تو آپ ان سے براہ راست بات چیت کریں گے؟
بالکل کر سکتے ہیں جی.
کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پر وہ بات ہوگی.
68 سال سے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے بے اعتمادی کا, پہلے تو اس کو صحیح کرنا ہوئے گا, اور پھر یہ 68 سال سے جو بلوچ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ, لیٹ سے پاکستان کے بھی مفاد کا جو ہے تحفظ ہوئے اور جس میں بلوچ کے بھی مفاد کا تحفظ.
ایسا کوئی معاہدہ آپ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ جو مزاحمت کار بلوچ رہنما ہیں جیسے کہ برامداخ بختی ہیں یا ہربیار مری ہیں, ان کو آپ کنونس کر سکیں گے ایسا آپ سمجھتے ہیں, آپ کو یہ اعتماد ہے؟
جی جہاں تک برامداخ بختی کا تعلق ہے, دیکھیں ان کے تو بیانوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کرنے کو میرے خیال میں ابھی بھی تیار ہیں, کیونکہ انہوں کے بیانات ہیں کہ ہم بھی بی این پی مینگل کے ساتھ جو ہے ہم بیٹھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ الائنسز کر سکتے ہیں, اور جہاں تک بی این پی مینگل کا تعلق ہے وہ تو آلریڈی سیاست کر رہی ہے میرے خیال میں بلوچستان میں.
تو خان صاحب کب تک یہ امید رکھی جائے کہ آپ واپس بلوچستان تشریف لے جائیں گے؟
جی وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے, تو ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے, وہ جیسے آپ کا ایک پروگرام ہے ہم سب امید سے ہیں, اس کی طرح تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں مگر ہم دنیا امید پہ ہی قائم ہے.
کوئی ٹائم فریم؟
میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا ہوں, اس کا تعلق نیتوں سے ہے میرے خیال.
لیکن یہ کہ برف تھوڑی سی پگھلی ہے,
برف دونوں طرف سے ہی پگھلتی ہے, ایک طرف سے تو نہیں پگھلتی.
اچھا دونوں طرف سے پگھلی ہے اس کا مطلب ہے؟
مجھے اندازہ یہی ہے.
برف دونوں طرف سے پگھلی ہے. یہ بات کر رہے تھے بلوچستان کے ایک جلا وطن رہنما خان آف قلات میر سلمان داؤد، جو کہہ رہے تھے کہ وہ مشروط طور پر بلوچستان جانے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم نے ان سے خصوصی طور پر آج گفتگو کی تھی. اب چلیں گے بھارت، جہاں کل سے پارلیمان کا مانسون کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، جس میں حزب اختلاف کی جماعتوں اور حکومت کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہونے کا امکان ہے. اور کانگریس کا کہنا ہے کہ اگر اس کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پارلیمان کی کارروائی نہیں چلنے دی جائے گی. تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
پارلیمان کے اس اجلاس میں کئی اہم بل پیش ہونے ہیں، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایوانوں کی کارروائی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ہفتوں سے جاری مہازارائی کی نظر ہو جائے گی. تنازع تین سینئر رہنماؤں کے استعفوں پر ہے. وزیر خارجہ سشما سوراج اور راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندرا راجے پر آئی پی ایل کے سابق کمشنر للت مودی کی مدد کرنے کا الزام ہے، باوجود اس کے کہ للت مودی مالی بے ضابطیوں کے الزامات میں ان کی اپنی ہی حکومت کو مطلوب ہے. اور تیسرے رہنما ہے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان، جن پر مدھیہ پردیش کے ویاپم گھپلے کے سلسلے میں انگلی اٹھائی جا رہی ہے. الزام ہے کہ میڈیکل کالجوں جیسے پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلوں اور سرکاری ملازمتوں کے لیے ہونے والی بھرتیوں میں بڑے پیمانے پر بے ضابطیاں ہوئی اور ان میں وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ تھا. اس کیس سے وابستہ تقریباً 40 افراد کی پر اسرار حالات میں موت ہو چکی ہے اور معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، جبکہ تفتیش کی ذمہ داری آخرکار سی بی آئی کو سونپ دی گئی ہے. کانگریس کے ترجمان غلام نبی آزاد.
اگر یہ کیندریہ سرکار کہتی ہے کہ ویاپم گھوٹالا گھوٹالا نہیں ہے اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ہم ان کا مکھیہ منتری پر ایکشن نہیں لیتے، اور کچھ لوگ دوشی پائے گئے للت گیٹ میں، ایک فیوجیٹیو کو، ایک بھگوڑے کو جو بھاگا ہوا ہے، جو بھارت سرکار جس کو دوسرے دیش سے واپس لانا چاہتے ہیں اور اس کی مدد کی جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ سے پہلے جو لوگ للت گیٹ میں انوالوڈ ہیں اور جو ویاپن میں انوالوڈ ہیں ان پر کارروائی کرنی چاہیے، ان کو ایکشن لینا چاہیے، ان سے استعفے لینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں پردھان منتری جی کی بات ہوئی ہے، اس سے کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی چرچا ہونی چاہیے.
پارلیمان کے اجلاس سے پہلے آج دلی میں ایک کل جماعتی میٹنگ ہوئی، لیکن اختلافات ختم نہیں کیے جا سکے. کانگریس کا کہنا ہے کہ اگر تینوں رہنما مستعفی نہیں ہوتے تو کارروائی نہیں چلنے دی جائے گی. پارلیمانی امور کے وزیر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ حکومت حزب اختلاف کے آگے نہیں جھکے گی اور استعفوں کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ تینوں رہنماؤں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے.
And nobody can dictate to the government. We are very clear, as I told you, and the government, from the government side, no minister of the government of India has done anything illegal or anything immoral. Thank you.
نریندر مودی کی حکومت پہلے ہی تینوں رہنماؤں کے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اس لیے اب اس کے پیچھے ہٹنے کا امکان کافی کم ہے. لیکن تینوں رہنماؤں کے خلاف الزامات کی نوعیت کافی سنگین ہے اور پارلیمان میں ان کا دفاع کرنا حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
یونان میں شدید مالی بحران کی وجہ سے تین ہفتوں تک بند رہنے والے بینک آج دوبارہ کھل گئے ہیں، لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ. بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عظیم رفیع سے.
گزشتہ ہفتے یونانی حکومت اور اس کے بین الاقوامی قرض خواہوں کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد آج یونان میں بینک دوبارہ کھل گئے ہیں. یونان اور اس کے قرض خواہوں کے درمیان مذاکرات میں مشکلات کی وجہ سے ملک کے بینک گزشتہ تین ہفتوں سے بند پڑے تھے، جبکہ ملک کساد بازاری کا شکار تھا. صارفین پر بھی اے ٹی ایم مشینوں سے پیسے نکالنے پر مختلف شرائط لاگو کر دی گئی تھیں. یونان میں گزشتہ کئی ہفتوں سے اے ٹی ایم مشینوں پر قطاریں ایک عام سی بات ہو گئی تھی. بینکوں سے لوگوں کی جانب سے بڑی رقوم نکالنے کے خدشے کے پیش نظر صارفین پر ایک دن میں صرف 60 یورو نکلوانے کی حد لگا دی گئی تھی، لیکن اب روزانہ کی حد ختم کر کے ہفتہ وار 420 یورو کی حد لگائی گئی ہے، تاکہ لوگوں کو روز اے ٹی ایم پر نہ جانا پڑے. یونانی شہریوں کی رائے اس حوالے سے کیا ہے، آئیے سنتے ہیں. تمیتریز جورجوس کہتے ہیں،
آج بھی میرے لیے اور ہر اس فرد کے لیے جو جوائنٹ اکاؤنٹ سے ایک ساتھ 120 یوروز نکلوانا چاہتا تھا حد مقرر ہے. ابھی بھی ہم صرف 60 یوروز ہی نکلوا سکتے ہیں، کیونکہ اکاؤنٹ پر دوسرے انسان کا نام شمار ہی نہیں ہوتا. یہ فیصلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر نہیں کیے جا رہے ہیں. ہاں، میں سمجھتا ہوں اور اس بات سے متفق بھی ہوں کہ صورتحال بہت مشکل ہے، لیکن یہ بہت عجیب سا ہے. مجھے امید ہے کہ معاملات دوبارہ بہتر ہو جائیں گے.
اب جبکہ یونان اور اس کے بین الاقوامی قرض دہندگان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے اور یونان کو فوری طور پر یورو زون کے وزرائے خزانہ کی جانب سے 7 ارب یورو کی رقم فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی، یونانی بینکوں کے دوبارہ کھلنے سے یونانی عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ معاہدے کے بعد یونان کو یورو زون سے خارج تو نہیں ہونا پڑا، لیکن یونانی حکومت کو مزید قرضے کے لیے ملک میں اصلاحات کرنی ہوں گی۔ معاہدے کے حامی اور مخالفین کی جانب سے تعریف اور تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یونانی شہری پاولوس کا اس حوالے سے کہنا ہے،
جس صورتحال میں ہم تھے اس میں ہم بینک بند نہ کرتے تو اور کیا کرتے، انہوں نے بہت دیر کر دی تھی اور ایسے میں بیل آؤٹ کے علاوہ اور دوسرا کیا راستہ ہو سکتا تھا۔ اصل میں وہاں ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے تھی، اگر ایسا ہوتا تو بینک کبھی بھی بند نہ ہوتے۔ اگر ہمیں بیل آؤٹ پر دستخط کرنے ہی تھے تو ہمیں ایسا پہلے کر لینا چاہیے تھا۔
یونان میں اگرچہ پیر کی صبح بینک کھول دیے گئے ہیں، تاہم ابھی بھی بہت سی پابندیاں قائم رہیں گی۔ اس کے علاوہ ملک میں ویلیو ایڈڈ ٹیکسز میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یونان کی ایک خاتون نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
اس اقدام سے کوئی بڑی تبدیلی ہونے نہیں جا رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ بینک سے یومیہ صرف 60 یورو ہی نکلوا سکتے ہیں، آپ اسے تبدیل نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ حد ابھی بھی برقرار ہے، یہ شروعات ہے۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ تک رسائی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں بہتر ہوگا جب یہ حد ختم کر دی جائے گی۔
یونان میں رقوم کی ملک سے باہر منتقلی اور چیک کے ذریعے پیسے نکالنے پر مکمل پابندی ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 13% سے بڑھا کر 23% کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس میں اضافہ ان اصلاحات میں شامل تھا جن کا یونان کے قرض خواہوں نے آئندہ بیل آؤٹ پیکج پر بات کرنے سے پہلے عائد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جبکہ یونانی سابق وزیر خزانہ وورفاکس کا کہنا ہے کہ یونان جس پروگرام پر عمل پیرا ہے وہ تاریخ کی بدترین میکرو اکنامک مینجمنٹ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا،
بینک تو کسی بھی طرح اپنا کام کرتے رہیں گے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، میں، آپ اور ہمارے بچے، ہمارا کیا ہوگا۔ مجھے اس معاملے میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔
گزشتہ جمعرات کو یورپی سینٹرل بینک نے ملک میں حکومت کی جانب سے اصلاحات کے اہم پیکج کی حمایت کے اعلان کے بعد یونانی بینکوں کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ ان اصلاحات کے بعد یونان کی معیشت میں کس حد تک بہتری آتی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے تھے اسلام آباد سے عظیم رفیع۔ متحدہ قومی موومنٹ نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ الطاف حسین کی تقاریر کی بنیاد پر ملک بھر میں درج کرائے گئے 100 سے زیادہ مقدموں کا سیاسی طور پر مقابلہ کیا جائے یا قانونی دفاع کیا جائے، جبکہ الطاف حسین نے اپنی پارٹی کے خلاف کارروائیوں پر تا دمی مرگ بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی سے احمد رضا کی رپورٹ۔
بی بی سی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ان کی پارٹی کے وکلاء ان مقدموں کی قانونی حیثیت پر غور کر رہے ہیں، مگر ان کے بقول پارٹی کے اندر یہ بھی سوچ ہے کہ ان کا سیاسی طور پر مقابلہ کیا جائے۔
یہ اتنی بھونڈی انداز میں کاٹی گئی، اس کا کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ضمانت کی منظوری بھی ضروری نہیں ہے اور اس کا ہم سیاسی طور پر مقابلہ کریں۔ اس کا جب ہمیں گرفتار کریں تو آپ خود سوچیے کہ ہٹا دیجیے ہمارا معاملہ قائد تحریک کی تقریر، کہ کوئی انڈیویجول کسی تقریر کو سننے جا رہا ہو جس کے کانٹینٹ بھی اس کو پتا نہ ہو کہ کیا تقریر ہونے جا رہی ہے اور اس نے وہ تقریر سنی، تو بھائی وہ مجرم کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال مختصر جواب یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ ہم اس پہ قانونی طور پہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لائرز اس پہ کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی حتمی نتیجے میں پہنچیں گے تو ان شاء اللہ آپ کو بھی آگاہ کریں گے۔
ایم کیو ایم کہتی ہے کہ الطاف حسین کی تقریروں کو بنیاد بنا کر پارٹی کے قائد اور دیگر رہنماؤں پر پورے ملک میں کل 116 مقدمے درج کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی مقدمے میں رینجرز یا پولیس مدعی نہیں ہے، بلکہ تمام ہی مقدمے مختلف افراد کی شکایات پر درج کیے گئے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی ان مقدموں کے اندراج پر ایک اور سوال بھی اٹھاتے ہیں۔
یہ تقریر تو ٹی وی پہ نشر ہی نہیں ہوئی ہے اور انہیں 200-300 لوگ جو وہاں پہ تھے انہوں نے سنی ہوگی نا، یا جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہوں گے، تو جن افراد نے سنی نہیں ہے انہوں نے ایف آئی آر کی بنیاد پر درج کرا دی ہے۔ تقریر جب نشر ہی نہیں ہوئی ہے اور وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو یہ پورے پاکستان بھر میں یہ تقاریر جو ہے ان پہ بغیر سنے ہوئے آپ ایف آئی آر کیسے کٹوا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی کتنی ایسی تقاریر ہیں جو یہ فرقہ وارانہ جماعتیں کرتی ہیں، لوگ تاجیاں بجاتے ہیں، اس پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان ہیٹ سپیچز میں اب تک پاکستان میں کون سی قانون سازی کی گئی ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟
رعوف صدیقی ایم کیو ایم کے واحد رہنما ہیں جنہوں نے ایسے ہی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور عدالت نے ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ادھر کراچی کی ایک عدالت نے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن اور سابق صوبائی وزیر قمر منصور کو 3 دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر رینجرز کی تحویل میں دے دیا ہے۔ عدالت نے رینجرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ قمر منصور کو عید کی چھٹیوں کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے پیش کرے۔ قمر منصور اور رابطہ کمیٹی کے انچارج کیف الورا کو جمعے کو الصبح رینجرز نے پارٹی کے صدر دفتر 90 پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا تھا۔ کیف الورا کو جمعے کی شام ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ رینجرز کا کہنا تھا کہ انہیں عید الفطر کے لیے اس ضمانت پر رہا کیا گیا ہے کہ وہ عید کے بعد رینجرز کو رپورٹ کریں گے۔ رینجرز کہتی ہے کہ متحدہ کے ان دونوں رہنماؤں کو کراچی کے امن کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے لیے انتظامات کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے الزام کے تحت گرفتار کیا گیا۔ رینجرز کے ترجمان نے جمعے کو ایک بیان میں متحدہ کے قائد الطاف حسین کا نام لیے بغیر کہا کہ تشدد پر اکسانے والی ان تقاریر میں سندھ رینجرز کے افسروں کو ہدف بنایا گیا۔ ترجمان نے اسی الزام میں مزید گرفتاریوں کا بھی اندیا دیا ہے۔ دوسری طرف الطاف حسین نے اپنی پارٹی کے خلاف جاری کارروائیوں پر تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لندن سے جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ لندن کی مقامی انتظامیہ سے اجازت ملتے ہی وہ بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ رابطہ کمیٹی نے کل الطاف حسین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی صحت اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھوک ہڑتال کی کال واپس لے لیں۔ احمد رضا، بی بی سی، کراچی۔
سامعین، سفر میں عموماً انسان کی نظر راستے پر جمی رہتی ہے یا پھر آس پاس کے نظاروں پر۔ ایسے میں اپنے ہم سفروں کو جاننے کا موقع نہیں مل پاتا، لیکن ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ نے حال ہی میں ایک قافلے کے ساتھ کراچی سے کیلاش تک کا سفر کیا اور ایک ایسا سفر نامہ تیار کیا ہے جس میں سننے والوں کو راستے کے احوال کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں شریک 5 سالہ فاطمہ اور 6 سالہ صلاح الدین سے لے کر 73 سالہ سلطان صاحب، بمے اہل و عیال اور باقی نوجوان فوٹوگرافرز کے دلوں میں جھانکنے کا بھی موقع ملا۔ اس سفر نامے کا دوسرا حصہ آپ نے کل سنا تھا اور آج سنیے اس کا تیسرا حصہ۔
گیسٹ ہاؤس سے نکلتے نکلتے کوسٹر میں بیٹھتے بیٹھتے سورج نے سب کا حال پوچھ لیا۔ یہ بھی عجیب سا معاملہ ہوتا ہے سفر میں کہ جو آدمی جس جگہ بیٹھ جائے آخر تک اس کی سیٹ وہی مان لی جاتی ہے۔ اب مسافر کی قسمت کہ اس کی کھڑکی کھلے نہ کھلے، اے سی کے سوراخ سے ہوا آئے نہ آئے، سیٹ آپ سے اپنی زیادتیوں کی شکایت کرے نہ کرے، اور ساتھ بیٹھے ہوئے کو آپ کب تک برداشت کریں نہ کریں، یہ سب کچھ آخر تک مسافر کا نصیب اور امتحان۔ ابھی قصور گزرا ہی تھا کہ نہر کے کنارے فوجی جوانوں نے بس کو روک کر غیر روایتی انداز میں مسکراتے ہوئے سب کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ہم سب اچھے بچوں کی طرح لائن بنا کر نیچے اتر آئے۔ جس جس کی جامع تلاشی ہوتی جاتی تھی وہ اپنی اپنی سگریٹ جلا کر باقیوں سے لا تعلق سا ہوتا جاتا تھا، گویا ہر سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے۔ لڑکیاں اس دوران سیلفی سیلفی کھیلنے لگتی۔ تلاشی ختم ہوئی، سب آدھے آدھے سگریٹ پھینک کر جلدی جلدی بس میں سوار ہو گئے اور بس روانہ۔ 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ پھر فوجی چوکی، پھر لائن، پھر تلاشی، پھر سگریٹ، پھر سیلفی اور پھر روانگی۔ تیسری چوکی پر سب کچھ دہرانے کے بعد ہم بس کو چھوڑ کر دور ایک بڑے سے سرحدی خاکی گیٹ کی جانب پیدل بڑھنے لگے۔ سڑک کے دونوں جانب گنے اور گوبھی کے کھیتوں پر ایک گرم سی ہوا تیر رہی تھی، اور گرد نے آسمان کو یوں مٹیالا کر دیا تھا جیسے سورج کے آگے کسی نے ND فلٹر لگا دیا ہو۔ اس سرحدی گاؤں کا نام گنڈا سنگھ والا ہے اور سیما کے اس پار فیروز پور۔ گیٹ کے قریب آتے آتے ہمارے قدم اور دھڑکنیں دونوں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ گیٹ سے کافی پہلے سڑک کے بیچوں بیچ ایک یادداشتی تصویر موجود تھی۔ اس پینٹنگ میں 71 کا زمانہ ہے اور پاکستانی فوجی ایک ہندوستانی قلعے پر قابض ہیں، اور اس فاتح ریجیمنٹ کا نام ہے 41 بلوچ۔ اس پینٹنگ کو ٹکٹکی باندھے میں دیکھتا رہا، پھر وہ تصویر میری آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ دھندلاتی گئی، اور اس دھند میں بہت سارے لاپتہ بلوچ چہرے آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگے، بالکل آسیبوں کی طرح۔ میں اب ایک اسٹیڈیم نما جگہ میں موجود ہوں۔ مختصر سا میدان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس کے مسلمان حصے کا نام گنڈا سنگھ والا ہے اور ہندو حصے کا نام فیروزپور، اس طرف ملیشیا کی شلوار قمیص اور کالے ترے والی پگڑیاں ہیں، اور دوسری جانب خاکی پینٹ شرٹ اور خاکی ترے والی پگڑیاں، اور ان کے پیچھے دور سے دکھتی رنگ برنگی ساڑیاں اور نیلی پیلی پگڑیاں اور بہت سے اسکول کے سفید یونیفارم۔ میں اپنے کیمرے کے لینس سے آج دوربین کا کام لے رہا ہوں۔ ان کے چہروں پر تھیٹر شروع ہونے سے پہلے کا انتظار اور شانتی ہے۔ میں نے کیمرے سے نظر ہٹا کر اپنے ارد گرد کے چہروں پر نظر دوڑائی۔ ان میں وہ بے چینی تھی جو دنگل سے پہلے گاؤں والوں کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بار بار اٹھ کر اپنی جگہ بدلتے تھے اور ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے اپنے ہیجان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے شکاری دوست اپنے اپنے کیمرے لیے مورچے سنبھال چکے تھے۔ ان کے شکار کا آج پہلا دن تھا۔ اور پھر کھیل شروع ہوا۔ گنڈا سنگھ والے جوان زمین کے ماتھے پر اپنی پوری قوت سے فوجی بوٹ مارتے ہوئے میدان میں آ کر رکتے، اور پھر ایک قطار میں کھڑے ہو کر بندوق فضا میں اچھال کر سامنے والوں کو ہوا میں للکارتے۔ اور اتنی ہوا سینے میں بھر لیتے کہ ایک سانس کی بھی گنجائش نہ بچتی۔ ان کی للکار کی گونج میرے ارد گرد کے ہجوم پر پھیلی تو ان کی بے چینی اس دوران جیسے سرشاری میں بدل گئی، اور چہروں کا رنگ سورج کی کرنوں میں سرخ ہوتا گیا۔ فرید پور والے جوان کچھ اس طرح سے آگے بڑھے کہ ان کا فوجی بوٹ فضا میں بلند ہو کر پہلے ان کے خاکی ترے کو لگتا اور پھر پوری طاقت سے سیمنٹ کے فرش پر پڑتا جو اب اکھڑنے لگا تھا۔ وہ بھی ایک دیوار کی شکل میں آ کر رکے اور جواب میں اتنے ہی زور سے للکار کا جواب للکار سے دیا۔ فیروز پور والوں نے تالیاں بجا کر اپنے جوانوں کو داد دی۔ ان دونوں للکاروں میں کوئی جملہ یا الفاظ نہیں تھے، بس آوازیں تھیں جو پیٹ سے نکل کر گلے کو پھاڑتی ہوئی فضا میں بلند ہوتی اور مخالف جوانوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے اسٹیڈیم میں بیٹھے تماشبینوں تک پہنچ کر ان کے سامنے گر جاتی۔ گنڈا سنگھ والے تماشبین ان گرتی ہوئی للکاروں پر کھل کر ہنس رہے تھے، جبکہ فیروز پور والے صرف مسکراتے تھے۔ کافی دیر تک یہ سب کچھ مختلف انداز اور شکلوں میں امپرووائز ہوتا رہا۔ فضا میں کبھی نعرے بلند ہوتے اور کبھی بندوقیں۔ میرے کانوں کے پیچھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی، پاکستان زندہ باد، او آئے سڈا شیر، ہالا لالا لالا کے فلک شگاف نعرے گونج رہے تھے۔ ان کے بیچ اچانک اڑے او پتلون کی ایک لمبی سی بلوچی بھپتی سنائی دی۔ میں بے اختیار مڑا۔ سمی بلوچ ہاتھوں کا بھونپو بنا کر ان آوازوں میں شامل تھا۔ اس کے چہرے پر شرارت کھل کے ناچ رہی تھی۔ آنکھ مار کر بولا، تفریح لے رہا ہوں شرجیل بھائی۔ ہلیاری والے پیٹرول چھڑکنا بھی خوب جانتے ہیں۔ میرے سینے میں پھنسی ہوئی سانس ایک ہنسی بن کر ہوا میں اڑ گئی۔ تھیٹر کے آخری ایکٹ میں گنڈا سنگھ والا جوان فضا میں بلند سب سلالی پرچم کے ڈور تھامے ایک ہی جست میں فیروز پور جا اترا، اور بالکل اسی طرح فیروز پوری اپنے ترنگے کی ڈور لے کر تنتناتا ہوا سیما کے اس پار آ کھڑا ہوا، اور پھر دونوں پرچم مخالف کی زمین پر ایک ساتھ غروب ہوتے چلے گئے۔ واپس نکلتے ہوئے ہجوم کے اندر پانچ سالہ صلاح الدین نوشاد سے پوچھ رہا تھا، پاپا وہ انڈیا والے جو تھے وہ بہت زیادہ کیوں تھے؟ نوشاد ابھی مسکرا کر ہمیں دیکھ ہی رہا تھا کہ سلو میاں نے دوسرا سوال داغا، پاپا ان کی والی بلڈنگ ہماری بلڈنگ سے بڑی کیوں تھی؟ یہ بچے بھی کتنے عجیب سوال کرتے ہیں نا۔
شرجیل بلوچ کی سفر کہانی آپ نے سنی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھی نازیہ میمن۔ اسٹوڈیو مینیجر سے ڈیرک کلارک اور اسرار الحق. ماہ پارا صفدر کو اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
ترکی کی وزارت داخلہ کے مطابق شام کی سرحد سے متصل شہر سوروچ میں واقع ایک ثقافتی سینٹر میں دھماکے کے نتیجے میں 28 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں. افغانستان میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ صوبہ لوگر میں ایک فوجی چوکی پر دو امریکی ہیلی کاپٹرز کے حملے میں کم سے کم 8 افغان فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات 50 برس سے زیادہ عرصے کے بعد باضابطہ طور پر دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرن نے کہا ہے کہ اسلامی شدت پسندی کو شکست دینے کے لیے اس سوچ کا سامنا کرنا ہوگا جس کے باعث آج اس شدت پسندی کو اتنا فروغ ملا ہے. ایران اور 6 مغربی طاقتوں کے بیچ ایران کے جوہری معاملے پر ہونے والے حالیہ معاہدے کی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے متفقہ طور پر توثیق کر دی ہے. مالی بحران سے دوچار یونان میں 3 ہفتوں کے لیے بند رہنے والے بینک آج صبح کھول دیے گئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.